بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی 19ویں حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے تقدیر اور توکل. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. فقال عز وجل كما ورد في سورة الحديث: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. فقال عز وجل كما ورد في سورة الانشراح: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. صدق الله العظيم. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك بكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة التي اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي رحمه الله وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في السنة، واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النسر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. یہ حدیث نمبر 19 40 نبوی کی روح دین کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم مسئلے سے بحث کرتی ہے. اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کی کنیت ہے ابو العباس، یعنی ان کے والد کا نام بھی عباس ہے، ان کے بیٹے کا نام بھی عباس ہے. عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. تو اس میں چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استعانت باللہ، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ کی، یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ روح ہے. میں نے اسی لیے آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کی شروع میں اس مسئلے کی اہمیت جو ہے آپ کو اندازہ ہو جائے. سورہ فاتحہ جو جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے. حدیث نبوی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں, ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. یا یہ دوسری بات ہے فقہ حنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر گہری انداز میں تو گویا کہ پوری جماعت کی طرف سے لائی ہوئی, لیکن اس پہ اتفاق کرتے ہیں سورہ فاتحہ ہی اصل نماز. اسی لیے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے, سورہ فاتحہ کی تجزیہ کیا گیا ہے مضامین کا اور وہ حدیث قدسی ہے. قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی بالفعل, اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا. بندہ کہتا اس کے بعد ساری تقسیم سورہ فاتحہ کی ہے. صلاۃ کا قسم کی صلاۃ بینی و بین عبدی بالفعل, تو ہم تو صلاۃ میں سورہ فاتحہ بھی ہے, پھر اس کے بعد کی سب وقت قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں, پھر رکوع بھی ہے, پھر سجود بھی ہے, قامت بھی ہے اور قعدہ بھی ہے, سب صلاۃ کو منقل بن یہ کیا جاتا ہے. اصل صلاۃ سورہ فاتحہ, چنانچہ اس حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے. جب بندہ کہتا ہے میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ہم نے ابھی میرے بندے نے میری حب کیا تعریف سنا کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں, اللہ کہتا ہے اس نے علی عبدی میرے بندے نے میری سنا کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ فرماتا مجد علی عبدی میرے بندے نے میری بھروگی کیا. تو یہ سارا میں اس لیے آپ کا حوالہ دے دیا ہے. آج میں صدر خطے کا درس دے رہا ہوں, پوری باتیں سنا رہا ہوں. جیسے نماز سورہ فاتحہ, اب سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں اور عجیب تبدیل ہے, تین آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, آیتیں تین جملہ ایک, پھر تین آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آیتیں تین جملہ ایک, درمیانی آیت ہے چوتھے نمبر کی ایاک نعبد ویاک نستعین, یہ ہے در حقیقت مرکزی آیت. مرکزی ہو گئی تین در تین در, پھر وہ تین ایک جملہ اور آخری تین ایک جملہ, اور یہ ایک آیت میں دو جملے, ایاک نعبد بھی مکمل جملہ ہے ویاک نستعین بھی مکمل جملہ ہے, اور یہی پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی ہے. آدمی ساڑھے تین آیتیں ادھر ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد, اب واو آ گیا, یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں مٹھ اس کی ہے. اب ساڑھے تین آیتیں ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, یہ جو مرکزی آیت ہے اس میں دو باتوں کا ذکر ہے. ایاک نعبد, ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, یہ حال اور مستقبل دونوں کی محیط ہے, اور دوسرا وہ اللہ کے نسائل اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی حصہ ہے, جو صلاۃ کا مرکزی حصہ ہے وہی طرح کی دین کا مرکزی حصہ ہے. اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں, اربعین نبوی کی حدیث نمبر تین جو ہے وہ اس پر ہے ایاک کا نام ہے, اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے کہ عبادت کا تصور کیا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا, وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترادف کرا دے دیا, نماز روزہ حج اور زکات یہ عبادات ہیں, وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں, وہ ہے پوری زندگی میں ہما تن ہما وقت ہما جہد اللہ کی طاقت, ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی, ہر روز روزہ نہیں رکھا جاتا. یہ جو کہا کہ میں نے سچ تو بتانا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کر لوں. عبادت سے مراد یہ چیز نہیں ہو سکتی. یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹ. جیسے چار ستون ہے ان پر چھت ہے, چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے. ستونوں کی معنویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو, ورنہ کیا کہیں گے کسی بھی کھڑے کر دیے چار ستون, پاگل پن ہے کوئی کس لیے ہے. بٹ واٹ جب تک کہ چھت کا تصور نہ ہو. شامیانے کے لیے چار آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں, کس لیے؟ اس شامیانے کو سپورٹ کر دیتی. تو اب اس میں جو بھی مضمون آیا وہ یہاں بھی آ گیا ہے حدیث میں, تو قرآن مجید کی آیت میں اِیّاک نَعْبُدُ وَإِیّاک نَسْتَعِینُ, یہ ہے دوسری بات جس کو کہ آج کی ہماری مدد جو مقبول ہے وہ یہ حدیث. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, اب آپ یہ سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. استعانت وہی حدیث میں بھی آیا, قرآن میں بھی آیا, سورۃ فاتحہ میں. اِیّاک نَسْتَعِینُ, استمداد مدد طلب کرنا, استنصار نصرت مانگنا, استدعا کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے, استغاثہ کسی کی دعائی دینا, یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں. ان کو جمع کر لیجیے استعانت. اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر اندر کا. میں کسی کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا, یہ بھی استعانت ہی دینا, میں نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے, اس میں کوئی شرط نہیں, کوئی برائی نہیں. معلوم ہے یہ عام مادی قوانین کے تحت ہوگا, یہ الگ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے. یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کوڑا اٹھاتے تھے, کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا. تو یہ استدعا, استعانت, استمداد, اس میں ایک رنجے ہیں بڑے اونچے اونچے رنجے بھی ہیں. لیکن عام حالات میں ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو وہ بری بات ہے, اس میں کوئی شرک نہیں, اس میں کوئی کفر نہیں. اگر بعض حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن یہ کہ ماورائی انداز کسی غیر مرئی حقیقی یا ماہوما شخصیت سے مدد مانگنا, کسی غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں, غیر مرئی ہے حقیقی, ماہوما جنہوں نے گاڈ اینڈ گاڈس اور آلیہ بنا لیے, دیویاں دیوتا بنا لیے, یہ ماہوما ان کے بہم کی پیداوار, وہ بھی غیر مرئی ہے. پوری انہوں نے تصویریں بنا لی ہیں پوجنے کے لیے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں, یہ مجسمے بنائے ہیں, بت بنائے ہیں, یہ صرف توجہ کے اتکار کے لیے تاکہ پورا مراقبہ کر سکے, ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے. ہمیں نہیں پتا ان مدوں میں کچھ نہیں. ایک عام ہندو ہے بےچارا, عام جاہل دیہاتی, وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اس میں ہے سب کچھ, اس بت ہی کے اندر ہے. لیکن یہ بڑے اچھے ہندو ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفی تھا, جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے, بہت بڑا فلسفی. تو اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلاسفی کی, اتنی موٹی موٹی دو چیزیں ہیں اور بڑی باریک چائے. اس میں اس نے کہا کہ ہمیں بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے, یہ تو صرف کنسنٹریشن توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے, تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کریں. بار ابھی میں نے بتایا ایک ہے غیر مرئی حقیقی, ایک ہے غیر مرئی موہوما. غیر مرئی حقیقی میں فرشتے نہیں ہیں, معلوم ہے یہاں موجود ہیں, کرامن قاتلین ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کر دوں, اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہو سکتا, یہ شرک ہو جائے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے, فرشتے تو اس وقت ہمارے ایک مجمع کو گھیرے ہوئے ہیں. حضور کی حدیث مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و لا رسولہ بینہ الا حفت من الملائکہ و غشیت من الرحمہ. جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے, سمجھنے سمجھانے کے لیے, تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ. دیکھو اے فرشتو, تم تو کہتے تھے نا کہ اللہ کو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم, یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا, دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں, وہ جو ملائے اعلیٰ کی مجلس ہے, جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے ہیں. تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جا سکتی. اسی طرح اب ذرا مسئلہ دوسرا وہ مختلف بھی ہو جائے گا. میں نے پہلے وہ بات کی جس کے خلاف انسانی فرشتے تو ہے, کچھ پورا ہمارا ایمان ہے, اور اصل میں ایمان بھی ملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے, یہ جو گاڈ ان گاڈس بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلیہ بنا لیے گئے, ملائکہ ہی تھی. ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معمول کیا ہوا ہے, یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, یہ بارش کا فرشتہ ہے, یہ فلاں کا فرشتہ ہے. انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لیا, بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارا ایمان کا فرشتوں کا اختیار کوئی نہیں, یا فلون ہماری عمر جو اللہ حکم دیتا ہے ان کا کوئی اختیار, بس یہ بارش کا پردہ ہے, یہی ایمان بھی ملائکہ بن گیا ہے, دیویوں دیوتاؤں کی شکل اختیار کی. عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے, یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں, ان کے نام پر لات, یہ مونس نام ہے, لات عزا عزیز کا مونس ہے, مناس یہ سب مونس نام, یہ دیویاں ہیں, یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہے متفق علیہ ہیں فرشتے ہیں, ایک ہے مختلف تھی وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کو بھی ایک, اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا ان کا قول, کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے, سب سے نیچے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کر دیتا, اور اللہ کے احکام کی جیسے تنقید وہ فرشتے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اب یہ مختلف ہی مسئلہ ہو گیا, سب کے نزدیک نہیں ہے ایسا, لیکن یہ کہ بات کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر رکھنے کی ٹوکری بچ نہیں دیکھ سکتے بات, لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے گا, وہ ہے, وہ بھی اللہ کے سول سروس کے اندر بھرتی ہو گئے, ہو گئے سول سروس کے اندر, اس کے کاغذ ہیں ہمارے یہاں, پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریولیو کا محکمہ جو ہے پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور قانون کو اور اس کے اوپر اور نائب تحصیلدار, اس طرح تو فرشتوں کا بھی نہیں, ہم کا اصل ہم کا اعلیٰ. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی شامل کر دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے, اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا, ہاں انہیں پکاروں گے تو شرک لازم آ جائے گا. بات سمجھ بارش پر فرشتوں کو مانتے ہیں پکار دیں مدد نہیں مان سکتے, اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہوں اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری سب میں ان کو بھی اللہ نے مرضی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ آپ اعتراف کریں اعتراف بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی, سب چیزیں کوئی شخص کیا تھا, لیکن یہ کہ یہ ایک قول ہے ایک محدث کا ہے, لیکن در اس بات فرق جو بتا رہا ہوں ان کو یہ مان لینا کہ فرق کیجیے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی یہ رحمت اللہ علیہ ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے، اللہ آ سکتی ہے، جیسے ملائکہ آ سکتی ہے آ سکتی ہے، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتی ہے، لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں. یہ ذرا باریک کا فرق ہے جو ہمارے یہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے ہیں صرف روح آئی نہیں سکتی، اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعا اور استغاثہ، تو یہ دونوں میں جو ہے انتہائی ہو جاتی. اچھا، دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے. آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا، وہ کام دنیا کے قوانین کے تحت ہے. فرض کیجیے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاں جگہ پر سفارش کر دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے، سب کی سب درست ہے، لیکن یہ کہ فرض کیجیے کہ میرا جو مدعا علیہ ہے یا جو میرا بندے مقابل ہے وہ چرم زبان سے زیادہ یا وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کر دی ہے، تو آپ بھی میری بات رکھنے میں پرانے بندی میں آیا سورہ نساء میں یہ خاص شفا حکومت اچھی شفاعت کرنا صحیح بات ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجب ثواب رکھا ہے. اب آپ نے ایک دفعہ کہا اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، پھر کہا، تو یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں تھا، یہ شرک ہے. ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال ہے، دوسری دفعہ کہا یہ نہیں کہہ رہی ہے آپ، اب تیسری، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور یہ شرک خفی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا اگر وہ گھر میں تھے کوئی بات نہیں، تو یہ باتیں بھی سمجھ لیں گے، کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا ہے کہتا رہتا کہتا رہتا کہتا رہتا، مطلب معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ میں. اس تبیر کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خلف النبی یوم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا. اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر، جس کو ردیف ردیف بھی کہتے ہیں، واللہ عالم یہ بھی ہو سکتا کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ادب کے ساتھ، چار لاکھ بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں. اس خاص کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے، لڑکے کہا، اے لڑکے، وَعَلِّمُ کا کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات. اب یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ. وہاں کوئی مدرسے نہیں تھے، وہاں کوئی درس کی مسئلے تو نہیں ہوتی، محفل تو ایک ہی ہوتی تھی، ہفتے میں وہ جمعے کا اجتماع ہے، باقی حضور کی صحبت ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھتے ہیں، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں تربیت، اسی میں تعلیم، اسی میں تزکیہ. وہ علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربے مارنے کے لیے، یہ تو نہیں، یہ تو بات کی جا رہی، یہ تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی جا رہی، مصنوعی چیزیں نہیں. بہرحال حضور نے، اے لڑکے یا اے بیٹے، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، میں تمہیں چند باتیں سکھا سکوں گا. مطلب کیا ہے؟ اور لوگوں کا کہنے باتیں کہ توجہ سے سنو، غور سے سنو، ان سے جان بنا دو. ایک وزن اللہ یا حسد کا، پہلا کلمہ، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، کوئی حکم ٹوٹ نہ پائے وہ تمہیں تمہاری حفاظت کرے گا. اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، اس کی یاد سے اس دل کو، اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے دو، مستعد رکھو اللہ کو اپنے دل میں، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اور ابھی تو کچھ بھی الفاظ آئے، میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے. وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے، خدا خود میر محفل بوز اندر لامکان خوش رہو، محمد سب محفل بوز سب جائے کہ من بودم. اے خسرو، رات میں جہاں تھا وہ رات کوئی کیفیت تھی جو گزری ہے، وہ لامکان کی محفل تھی. اب مکان نہیں ہے، لامکان مادی نہیں ہے، وہ اس کی محفل میں میر محفل اللہ کی اور شمع محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خوش رہو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ مضبوط. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا. دوبارہ فرمایا اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گا، جب چاہو دعا کرو. وہ جو بات کہا ہے کہ دل میں ہے جب چاہو مخاطب ہو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کہیں دور تو نہیں. نانو اقرب ہو جائے گی اب دل بنی، تمہارے دل میں اللہ ہے، تو کہاں جا رہے ہو اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اپنے دل میں. وہ جو بیدل نے کہا ہے ستم اسدر ہوا سب کشم کہ جو خیر سر وہ سمندر آ تجھے ان کا کم نہ زمین رہی میرے دل کشا بچمن ذرا. بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا چلو ذرا باغیچے میں چلو، پھولوں کی سیر کرو، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ موتیاں ہے، یہ سیر. ستم بڑے ستم کی بات، ستم کیا ہو گیا؟ ستم اگر حوث اور کشد تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بے سیر سرو سمندر آ، سرو سمند ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ. تجھے گنچا کم نظر پہ، تو خود ایک گنچا ہے، تو خود ایک پھول ہے. اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات، وہ اشرف المخلوقات سے بڑا تو پھول ہو سکتا ہے؟ تجھے ان کا کم نہ دمی رہی درے دل پوچھا، اپنے دل کا دروازہ کھولو. بچمن درا، اس کے اندر جس چمن آباد ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے. دل مستر ہے قلب، قلب مستر ہے روح کا. تو اے صلی اللہ تجد ہو سجاحت اپنے سامنے موجود پاؤ. اذا سالتا فسأل اللہ، اب مرکز سے مجبور دیکھو، جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت. ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں بو پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی صرف، لیکن آپ کو سوال طے کرنے مدد لے. اسی کو دنیا خالی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوال نہ، یہاں تک کہ جوتے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا، بتاؤ کا ہوتا. جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان سے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اس نے وہ بات پوری کر دی. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ اللہ کی ڈونگیوں کے بابین دل چاہتا پھر دیتا. کیا پتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھتے؟ آتا ہے فرشتہ، آتا ہے انسانی شکل میں. آپ کی تکلیف کو رفع کر دیا، آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا، اسی سے مانگو، کسی اور سے مانگو. یہ ہے توحید کا لبے لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو، اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ایک بات نہیں، ایمان کا خلاصہ مبنی لباب کیا؟ ایمان باللہ، جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقلب ہے لیکن اصل ایمان ہے. اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے, کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے. آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبی کو جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یہ ایمان مجمل ہے. اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ واليوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ باللہ تعالی و البعث بعد الموت. تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے, چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی, ان سب کی روح رواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ, اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جس حدیث میں آیا. اس کے دو حصے قابل ہیں, عبادت صرف اسی کی, استعانت صرف اسی کی. اس لیے میں نے صبح بات کرنے کا تذکرہ شروع بھی کیا. یہ عبادت کا جوہر ہے, عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اسی ہے اور استعانت صرف اسی. استعانت ملے سوال بھی آ گیا, میری مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں, کسی کام میں مدد چاہتے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا کہیں سفارش کرانا چاہتے ہیں, یہ مدد ہے. وہ کام کا سچائی مل رہا, اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اب وہ سارے الفاظ یاد کر لیے, استدعا, استعانت, استغاثہ. یہ جو استغاثہ اللہ دعائی اللہ, اس اعتبار سے استمداد, استعانت, استدعا, استغاثہ, یہ سب اللہ. صرف عبادت صرف اللہ, یہ آپ کا نام ہو اور استعانت صرف اللہ. اذا کانت فصل اللہ و اذا کانت فصل اللہ وعلم. اب یہ جو آخری جملہ آ رہا ہے, یہ جو حدیث نمبر 4 تھی, بہت عظیم حدیث, جس پر ہم نے کئی جمعے دیے تھے, جس میں ایمان بالقدر بھی آتا ہے اور انسان کی حقیقت بھی. انسان کا جسد حیوانی اور انسان کی کب وجود روحانی, یہ ساری گفتگو حدیث نمبر 4 تھی. وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مضمون جو آیا ہوں یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے. وعلم, اور اے میرے بیٹے, میرے بچے, اے عزیز, علم جان لو, ان الامت الذي سمعت لا ينفعك بشيء. اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شے کا نفع پہنچا دے, وہ فائدہ پہنچا دے, لن ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك, نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا. تو کیوں مانگو ان سے؟ یہ تو پہلے عبث ہو گیا, بیکار نہ کرے, ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. لہذا یہ جان لو, سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں, نہیں پہنچا سکتے, مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے اگر لکھ دیا تو مل جائے مدد. آپ اندازہ کیجیے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استمنا ہوگا, کسی کے سامنے پیشانی بگڑے گا, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا, کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو اکیلی پر رکھ کر پیش کرے گا. تم نے سوال کیا تو عزت نفس کو تم نے اپنے سے سامنے پیش کر دی. اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے, چاہے تو ٹھوکر مار تمہاری عزت نفس. یہ وہ مقام ہے جب مانگو صرف اللہ سے, جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے, اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے, نہیں پہنچا سکتے, الا بشیء قد كتب الله لك وان سمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. اور سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے, نہیں پہنچا سکتے, مگر وہی تھی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی کہ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور فتن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے, حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے. اور اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے, وہ ان کے سر کے سنگھ نہیں ہوتے, انسان بھی ہوتے ہیں, لیکن حقیقی معنی میں مومن اس ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے. اور جو کوئی خوف کی بات کرتا, کس سے خوف کروں, اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, اور اگر کس اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا, چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں, اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو آئے گا, تو کاہے کو اس کے سامنے دل گڑانا, کاہے کو جب بسائی کرنا اس کے ساتھ, اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, میرا خیر ہے ہی نہیں, کاہے کو گزار بستر ہوتی. آپ سنیے رفعت الاقلام, دیکھو نوجوان قلبیں اٹھا لی گئی ہے, وجفت الصحف, اور جو رجسٹر ہے صحیح سے ان کی سیاہی پشت ہو چکی ہے. یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھ لی گئی, اس کی قلم اٹھا لی گئی ہے. تو جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا, تین گھنٹے ختم ہوئے, سٹاپ آئیے, میں اب قلم لے جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا, اور جو صحیح سے جن پر لکھا گیا وہ خوشکل ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس میں روایت کیا, یہ مطلب ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی, اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے, تو عزت سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. ایک رضی اللہ سجد و امامت, یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا, وقت جاہد تھا, یہاں امامت ہے, مطلب ایک ہی اپنے سامنے پاؤں, اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو, گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو, ذکر اللہ کے معنی کیا ہے, استحضار اللہ فی القلب, یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہیں, اپنی صدا کا یہ ذکر, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, نماز ذریعہ ہے یاد کا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو جو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی, آپ تو ایک مکینکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, آپ کے دماغ سے کچھ یاد نکل رہا ہے, تو اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں, وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض کیوں ادا ہو گئی, یہ فرض ادا ہو گئی, تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر, اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان کو, یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب, ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء, اور دیکھو خوشحالی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ سے رجوع کیے رہو, بھول نہ جاؤ, وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے, بہت بہت زور کا شعر ہے, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو خام دکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا. وہ ہے خوشحالی کی حالت میں جب تمہارے لیے خوشحالی ہے اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو, یا رشتہ پھر شدہ, تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں, جس میں کوئی تکلیف ہے وہ تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے, وہ لکھی ہوئی ہے, وہ تو آئے گی, لیکن ایک اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو, ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے, دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے, احساس کا معاملہ ہوگا, وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرم کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی سرسی کی ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کر دے گا. وعلم انما اخطاک لم یکن لیصیبک, اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے رہ گئی ہے وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے, درخواستیں مانگی گئی ہیں, اپنی سی محنت کر لی, نہیں ملی ملازمت, اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس مہربانی میں, غم میں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ فلاں جو ہے بڑی کٹڑی سفارش لے آیا تھا, فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو نیت کو, وہ تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے, خواب خاص آپ شاید سورج دن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو, کسی نے نہ رشوت دی اور آپ کو بچوں کو رشوت دی اس نے, یہ ساری چیزیں ساری صحیح آپ ان کی جھٹ پٹ جائے گی. عالم انما اخطا کا لم یکن لیصیبا وما اصاب کا اس کی تم پر آ گئی لم یکن لیخطئ, ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آ سکتا, یہ کر دیتا تو ہو جاتا, شاید یہ کر دیتا, میں نے سیکھا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیسے پیدا ہوتی, تسلیم ہو رہا تھا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی صحیح, اے اللہ جو تم نے چاہا مجھے قبول ہے. اسی لیے میں نے آپ کو آئے تھے سنائے سورۃ تغابن, ماں صاحب میں مصیبت اللہ بحث اللہ, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حضور سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم ہو رہا تھا. شبن مصیبت دشمن کے شبن حوالے دیتے ہیں, فردوس کا سلامت کے تو خنجر آزمائی, اللہ تیری طرف سے مجھے قبول نہیں, اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے, نہیں کر خیر میرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی میری طرف سے آئے. سر تسلیم خم ہو مجھے زیادہ یاد کیا, اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے. نا صاحب میں مصیبت نہیں فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ, کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں, زمین میں زلزلہ آ جانا, سیلاب آ جانا, کچھ اور زمین کا دھس جانا, یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا تو اور تکلیف ہو گئی, اچانک معلوم ہوا کہ انسان کو کینسر ہے اور کینسر بھی تھرڈ اسٹیج کے کون سی بات, لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کے علم قدیم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. کتاب من قبل ان نبرأها, یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ مجھے ظاہر چلا, اس کے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے, لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے چھوٹ جائے, جو عزیز فوت ہو گیا تو موقع ہاتھ سے نکل گیا, ارے بھائی میں چھوٹ گیا بڑا موقع تھا, اب اس پر افسوس کر رہے نہیں. جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم بلا سفرم میں مار تھا جو اللہ تمہیں دے دے اس وقت اتراؤ مت, ربا صاحب قدم یہ کل رسی وانم ان نصر مع الصبر, کا جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی, جو آئے اس کی طرف سے جھیلو, زبان پر کلمہ شکوا اور شکایت نہ آئے, اللہ سے شکایت نہ آئے, تسلیم و رضا جو تیری رضا ہے, تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو. مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے, ایک بیٹی بیمار ہوئی فوت ہو گئی, اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے, دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہوئی, جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی, تو خط لکھا اشعار کی شکل میں, آخری شعر یہ ہے, تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو ہم کو نہیں منظور, ہم تو چاہتے ہیں کبھی کسی شفا ہو جائے, مجھے منظور نہیں تو ہمیں بتا والم سب آسب والن ہر جمال کرم فرض فراقی کھل جانا کسی بھی اس بات, یہ ہے کرم کے ساتھ تکلیف کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے اس بات. اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا, اب آپ اندازہ کیجیے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے ساری تکلیف کو, پھر جو راحت اس میں اکثر آتی ہے, ان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت سے، مشقت تو کرنی پڑی. کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی کو. تو یہ ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن.